السلام علیکم. پاکستان میں شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
انسداد دہشت گردی کی عدالت کی طرف سے نفرت انگیز تقریر پر اہل سنت والجماعت کے عہدیدار کو 6 ماہ قید کی سزا. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا.
بھارت اور جرمنی کے مابین 18 معاہدوں پر دستخط. نریندر مودی اور اینگلا مرکل میں وسیع تر تبادلہ خیال. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم. یہ رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں، جنوبی کیرولائنا میں شدید طوفانی بارشوں میں 3 افراد کی ہلاکت کی اطلاع ملی ہے، اور صدر اوباما نے وہاں ہنگامی صورتحال کا اعلان کر دیا ہے. روسی جہاز نے ترک فضائی حدود کی خلاف ورزی کی ہے، ترکی نے اس کا الزام لگایا ہے، اور اس سال کے پہلے نوبل انعام کا اعلان کر دیا گیا ہے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. راولپنڈی میں انسدادی دہشت گردی کی ایک عدالت نے کلدم تنظیم اہل سنت والجماعت کے ایک مقامی رہنما کو نفرت پھیلانے والی تقاریر کے الزام میں قید اور 50,000 روپے کے جرمانے کی سزا سنائی ہے. مفتی تنویر عام فاروقی کو انسدادی دہشت گردی کے محکمے سے اس سال کے اوائل میں گرفتار کیا گیا تھا. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
راولپنڈی میں انسداد دہشت گردی کی ایک عدالت نے اہل سنت والجماعت کے ایک مقامی رہنما کو نفرت انگیز تقریر پر 6 ماہ کی قید اور 50,000 روپے جرمانے کی سزا سنائی ہے. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے جوڑواں شہر راولپنڈی میں انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج آصف مجید اوان اس مقدمے کی سماعت کر رہے تھے، اور انہوں نے پیر کو یہ سزا سنائی. عدالت کے سامنے استغاثہ کی طرف سے دلائل میں کہا گیا کہ مفتی تنویر عالم نے مذہبی منافرت اور اشتعال پر مبنی تقاریر کی، جو ایک جرم ہے. تنویر عالم فاروقی کی طرف سے رواں سال کے اوائل میں ٹیکسلا کے علاقے میں کی گئی ایک ایسی ہی تقریر کی آڈیو ٹیپ بھی پیش کی گئی. تنویر عالم فاروقی کے وکیل نے اپنے موکل کے خلاف عائد کیے گئے الزامات کی تردید کی. ٹیکسلا میں کی گئی تقریر کے بعد پولیس نے تنویر عالم فاروقی کو حراست میں لے کر ان کے خلاف مقدمہ درج کیا تھا، لیکن بعد ازاں انہیں ضمانت پر رہا کر دیا گیا. تاہم پیر کو دونوں جانب سے دلائل مکمل ہونے کے بعد انسداد دہشت گردی کی عدالت کی طرف سے سزا سنائی گئی. جس وقت عدالت کی طرف سے سزا سنائی گئی تو تنویر عالم فاروقی کمرہ عدالت ہی میں موجود تھے، جنہیں گرفتار کرنے کے بعد راولپنڈی کے اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا. پنجاب کے ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل نور خان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اہل سنت والجماعت کو کلدم قرار دیا جا چکا ہے، اور ٹیکسلا میں تقریر کے بعد تنویر عالم فاروقی نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا تھا کہ وہ راولپنڈی میں اہل سنت والجماعت کے صدر ہیں.
ان کا الزام یہ تھا کہ یہ جو ہے وہ ایک مسجد ہے ٹیکسلا میں، مدنی مسجد کے نام سے، وہاں پہ جو ہے وہ یہ تقریر کر رہے تھے اہل تشیع کے خلاف، اور اس تقریر کرنے کے بعد انہوں نے جو ہے وہ اپنے آپ کو کہہ رہے تھے کہ میں اہل سنت والجماعت کا راولپنڈی کا صدر ہوں، جو کہ ایک کالعدم تنظیم ہے. ان کے خلاف یہ بھی جرم تھا نا کہ انہوں نے اپنے آپ کو ظاہر کیا ہے کہ جی میں اہل سنت والجماعت، جو کہ کالعدم تنظیم ہے، گورنمنٹ آف پنجاب کا جو نوٹیفیکیشن ہے اس کے تحت جب مسجد میں تقریر ختم کی ہے تو اس کے بعد اپنے تعارفی کارڈ تقسیم کیے ہیں.
گزشتہ سال 16 دسمبر کو پشاور کے ایک اسکول پر طالبان دہشت گردوں کے مولک حملے کے بعد ملک میں انسداد دہشت گردی کا ایک قومی لائحہ عمل وضع کیا گیا تھا، جس کے تحت پاکستان بھر میں دہشت گردوں اور ان کے معاونین کے خلاف کارروائی کے علاوہ نفرت انگیز تقاریر کرنے اور منافرت پھیلانے پر مبنی مواد کی اشاعت کرنے والوں کے خلاف بھی کارروائی کا فیصلہ کیا گیا تھا. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ملک میں نفرت انگیز تقاریر کرنے پر سینکڑوں مقدمات درج کیے گئے ہیں، ان میں سے بیشتر کا اندراج صوبہ پنجاب میں کیا گیا. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
امریکہ کے نائب خصوصی نمائندے جوناتھن کارپینٹر نے کہا ہے کہ امریکہ عسکریت پسندی کے خلاف پاکستان کی کوششوں کی حمایت جاری رکھے گا. انہوں نے ان خیالات کا اظہار واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے میں منعقدہ ایک تقریب میں کیا. اس موقع پر پاکستانی سفیر نے کہا کہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان تعلقات مزید بہتری کی جانب گامزن ہیں. اسلام آباد سے عشرت سلیم کی رپورٹ.
پاکستان اور افغانستان کے لیے امریکہ کے نائب نمائندہ خصوصی جوناتھن کارپینٹر نے کہا ہے کہ ان کا ملک انسداد دہشت گردی کی کوششوں میں پاکستانی حکومت کی حمایت جاری رکھے گا۔ ذرائع ابلاغ کے مطابق واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے میں پاکستانی نژاد امریکیوں کے ایک اجتماع سے خطاب میں امریکہ کے نائب نمائندہ خصوصی برائے افغانستان و پاکستان جوناتھن کارپینٹر نے کہا کہ ان کا ملک پاکستان سے حقیقت پسندانہ اور دوستانہ تعلقات چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے تمام سول، ملٹری اور انٹیلیجنس ادارے شدت پسندی کے خلاف جنگ میں مصروف ہیں، جبکہ کراچی اور دیگر علاقوں میں عسکریت پسندی کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے کوششیں جاری ہیں، جو پاکستان کی بقا کے لیے بہت ضروری ہے۔ جوناتھن کارپینٹر نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کی کامیابی خطے میں امن و استحکام کے لیے ضروری ہے۔ پاکستان کے ایوان زیریں یعنی قومی اسمبلی میں قائمہ کمیٹی برائے خارجہ امور کے چیئرمین اویس لغانی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ جوناتھن کارپینٹر کا بیان دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی کوششوں کا اعتراف ہے۔
یہ چیز کا اعتراف ہے کہ پاکستان میں جو ہم نے آپریشن نارتھ وزیرستان سے لے کے جی کراچی تک کیا ہے، اس کے اتنے اچھے اثرات اس خطے کے اوپر آ رہے ہیں، لیکن بدقسمتی سے جب یہاں والے سارے لوگوں کے اوپر پریشر آیا اور جو یہاں لوگ انلیگلی بھی بیٹھے ہوئے تھے جن کو کبھی ماضی میں نہیں بھی پوچھا گیا تھا، اور نون لیگ کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا اور آرمی کے ساتھ میں سارا کچھ کیا، تو اس کی وجہ سے جو یہاں سے انخلا ہوا ہے ان تمام دہشت گردوں کا، تو انہوں نے ہی جا کے افغانستان کے اندر ایک کنفیوژن کریٹ کر رہے ہیں اور ایک سارے ایفرٹس لانچ کر رہے ہیں۔ انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی سوچ بچار کرنی چاہیے کہ افغانستان کے اندر ایک بہت ویل کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہونا چاہیے۔
اویس لغاری کا کہنا تھا کہ شدت پسندی کے خلاف تعاون کو حقیقی معنوں میں کامیاب بنانے کے لیے ضروری ہے کہ امریکہ پاکستان کے معاشی استحکام کے لیے بھی بھرپور تعاون کرے۔
اس ایکنالجمنٹ پاکستان کے لیے بہت حد تک امپورٹنٹ ہے، لیکن پاکستان کو یہ بھی باور کروانا چاہیے امریکہ کو کہ صرف اس ملٹری جو ایریا ہے اس کے اندر کوآرڈینیشن نہیں ہوتی، اس کے اندر جب تک ہمیں اکنامیکلی سپورٹ نہیں ملے گی، اور وہ ایڈ کے سلسلے میں نہیں، بزنس اپرچونیٹیز کے سلسلے میں، انویسٹمنٹ اگر امریکہ سے یہاں آئے گی جس کے بہت اچھے ان کو ریزلٹس بھی ملیں گے اکنامیکلی اسپیکنگ، امریکہ کو بھی ملیں گے، تب یہ جا کے بھی سوسائٹی کے اندر ان امپلائمنٹ ختم ہوگی۔
دریں اسنا پاکستانی ذرائع ابلاغ کے مطابق واشنگٹن میں پاکستان کے سفیر جلیل عباس جیلانی نے کہا کہ قبائلی علاقوں میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو درست درست نشانہ بنانے کے لیے امریکہ نے پاکستانی فضائیہ کی تکنیکی معاونت کی ہے۔ یاد رہے کہ حال ہی میں امریکہ نے شدت پسندی کے خلاف جنگ میں اٹھنے والے اخراجات کی مد میں پاکستان کو اتحادی ایانتی فنڈ کی قسط بھی جاری کی ہے۔ واضح رہے کہ صدر براک اوباما کی دعوت پر رواں ماہ وزیر اعظم نواز شریف واشنگٹن کا دورہ کریں گے، جس سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں مزید وسعت کی توقع کی جا رہی ہے۔ عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت اور جرمنی نے 18 مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے ہیں، ان میں دہشت گردی کے خلاف جنگ سے لے کر ثقافتی شعبوں میں باہمی تعاون کی یادداشتیں شامل ہیں۔ جرمنی کی چانسلر انگلا مارکل بھارت کے دورے پر ہیں اور انہوں نے بھارتی وزیر اعظم مودی سے دو طرفہ امور اور خطے کی صورتحال کے بارے میں تبادلہ خیال کیا ہے۔ نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
جرمن چانسلر انگلا مرکل اس وقت بھارت کے 3 روزہ دورے پر ہیں۔ پیر کے روز نئی دہلی میں دونوں ملکوں کے مابین مشاورتی اجلاس ہوا، جس کے اختتام پر دونوں فریقوں میں 18 معاہدوں پر دستخط کیے گئے۔ یہ معاہدے قابل تجدید توانائی، انسداد دہشت گردی، اہلیت سازی، تہذیب و ثقافت، دفاع اور باہمی تجارت کے شعبوں سے متعلق ہیں۔ اجلاس کی صدارت اینگلا مرکل اور وزیر اعظم نریندر مودی نے کی۔ دونوں رہنماؤں نے مختلف شعبوں میں باہمی تعاون میں اضافے اور بالخصوص ابھرتی ہوئی عالمی کساد بازاری کے دور میں تجارت و سرمایہ کاری کو فروغ دینے سے متعلق تبادلہ خیال کیا۔ مذاکرات کے بعد ایک مشترکہ بیان جاری کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے کہا کہ ان کے مابین بہت اچھی بات چیت ہوئی، اور انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ ان کی بات چیت کے بعد دونوں ملکوں کے مابین اسٹریٹجک شعبوں میں باہمی تعاون میں تیزی کے ساتھ اضافہ ہوگا۔ وزیر اعظم مودی نے کہا کہ ہم بھارت کی اقتصادی ترقی کے اہداف کی حصولیابی میں جرمنی کو ایک فطری شریک کار کے طور پر دیکھتے ہیں۔ انہوں نے ماحولیات میں تبدیلی کا مقابلہ کرنے کے لیے جرمنی کی ستائش کی اور کہا کہ ہم بھی اپنے ماحول میں تبدیلی کے لیے اپنے مزاج کو بدلنا چاہتے ہیں۔ اینگلا مرکل نے کہا کہ انہیں خوشی ہے کہ بھارت باہمی تجارتی معاہدوں کو تیز رفتاری کے ساتھ پٹری پر لانے کی کوشش کرے گا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہیں یقین ہے کہ ڈیجیٹل شعبے میں بھارت کا تجربہ جرمنی کے کام آئے گا. اس سلسلے میں مزید پروجیکٹوں کے امکانات موجود ہیں. دونوں ملکوں کے مابین ایسے وقت میں متعدد شعبوں میں معاہدے ہوئے ہیں جب بھارت کے کیندریہ ودیالیہ اسکولوں میں جو کہ حکومت کے تحت پورے ملک میں چلتے ہیں جرمن زبان کی جگہ پر سنسکرت کی تعلیم دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور دونوں ملک اس تنازعہ کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اینگلا مرکل اتوار کی شام کو اپنے کابینی رفقہ اعلی عہدیداروں اور تجارتی سربراہوں کے ایک بڑے وفد کے ہمراہ دہلی پہنچیں اور پیر کی صبح کو راشٹرپتی بھون میں ان کا روایتی استقبال کیا گیا. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
عرب میڈیا کی اطلاعات کے مطابق روس کے جنگی طیاروں نے شام کے مختلف حصوں میں حملے کیے ہیں اور شام کی حکومت کے مخالف گروپوں کے خلاف حملوں میں تیزی آئی ہے. قاہرہ سے وائس آف امریکہ کے لیے ایڈورڈ یارانیان کی رپورٹ کے ساتھ نیلو فرمغل.
شام کی سرکاری میڈیا نے باغیوں کے قبضے والے علاقوں میں بھاری فضائی حملوں کی اطلاع دی ہے. روسی وزارت دفاع نے بموں سے حملوں کے ویڈیوز دکھائے ہیں اور دعویٰ کیا ہے کہ یہ دہشت گردوں کے کمانڈ سینٹر اور ہتھیاروں کے ڈیپو تھے. ادھر شامی حزب مخالف نے اپنی ویڈیوز میں ان حملوں کا شکار ہونے والوں کو دکھاتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ روس نے تلبیسی اور رستان نامی قصبوں پر فضائی حملے کیے ہیں. حزب مخالف کے لیڈر خالد الخوجہ نے دعویٰ کیا ہے کہ روس کے بیشتر حملوں کا ہدف میانر اور حزب مخالف کے ہدف تھے. انہوں نے اقوام متحدہ اور عرب لیگ سے روسی مداخلت روکنے میں مدد کی درخواست کی ہے. شام کے ٹی وی پر صدر بشار الاسد نے روس کی فوجی کارروائیوں کا دفاع کیا جن کا اختیار انہوں نے گزشتہ ہفتے دیا تھا.
يجب أن يكتب له النجاح وإلا فنحن أمام تدمير المنطقة بأكملها وليس دولة أو دولتان.
وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کارروائیوں میں کامیابی لازمی ہے ورنہ پورے خطے کو تباہی کا سامنا ہوگا. انہوں نے کہا کہ بلا شبہ فتح کی بھاری قیمت ادا کرنی ہوگی, تاہم اگر دوسرے ملک بقول ان کے دہشت گردوں کی مدد ختم کر دے تو تنازع کو زیادہ جلد ختم کیا جا سکے گا. روسی تجزیہ کار ماتوزوف نے شام کے ٹی وی پر بات کرتے ہوئے کہا کہ روس کسی میانہ رو اور غیر میانہ رو حزب مخالف میں امتیاز نہیں کرتا اور یہ کہ روس محض شامی حکومت کی فوج کو تسلیم کرتا ہے. انہوں نے اس پر زور دیا کہ بین الاقوامی قانون کے مطابق دوسرے مسلح دھڑے غیر قانونی ہیں. تھوفس یونیورسٹی کے فلیدر اسکول آف لا اینڈ ڈپلومیسی کے ڈائریکٹر ندیم شہیدی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ روس کا اصل ہدف خطے میں امریکی مفادات کو ناکام بنانا ہے.
The target is United States influence and policies. So ultimately, they're driving the US out of the region.
اصل ہدف امریکی اثر و رسوخ و پالیسی ہے تاکہ آخر کار وہ امریکہ کو خطے سے باہر نکال سکے. روس نے امریکی مفادات کے خلاف مداخلت کی ہے. ندیم شہیدی نے اس پر زور دیا کہ امریکہ اسلامک اسٹیٹ کو نشانہ بنانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا. نیلو فرمغل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
ترکی کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ ایک روسی جنگی جہاز نے شام کے سرحد کے قریب ترک فضائی حدود کی خلاف ورزی کی ہے جس کے بعد انقرہ کے دو F-16 طیاروں نے اس کا راستہ روکا. اس واقعے کے بعد ترکی نے انقرہ میں روس کے سفیر کو بلا کر احتجاج کیا. ترکی نے کہا کہ روس کا طیارہ ہفتے کو جنوبی صوبے بتائی میں ترک فضائی حدود میں داخل ہوا. وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ جب علاقے میں گشت کرنے والے ترک فضائیہ کے دو F-16 طیاروں نے اس کا راستہ روکا تو وہ ترکی سے شام واپس چلا گیا. ترکی کے وزیراعظم احمد دوغلو نے پیر کو کہا کہ ماسکو نے اپنے طیارے کی ترک فضائی خلاف ورزی کو غلطی قرار دیا ہے. انہوں نے ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں کہا کہ جو بھی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرے گا اس کے لیے ترکی کے ضوابط واضح ہیں. ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے شام میں گزشتہ ہفتے شروع کی گئی روس کی فضائی کاروائیوں پر تنقید کرتے ہوئے انہیں ایک سنگین غلطی قرار دیا. ماسکو کا کہنا ہے کہ وہ ان کاروائیوں سے داعش کو کمزور کرنا چاہتا ہے مگر مغربی ممالک انہیں صدر بشار الاسد کی حمایت سمجھتے ہیں. روزنامہ حریت نے اردوان کے حوالے سے کہا کہ انہوں نے فرانس کے شہر اسٹراسبرگ میں اپنے حامیوں سے خطاب میں کہا کہ اسد ریاستی دہشت گردی کا مرتکب ہے اور بدقسمتی سے آپ دیکھتے ہیں کہ روس اور ایران اس کی حمایت کر رہے ہیں. جو ممالک اس حکومت کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں وہ اس کی تاریخ کے ذمہ دار ہوں گے. ترکی سے مزید تارکین وطن یونان اور یورپی یونین پہنچ رہے ہیں. یونان کے جزیرے لیسباس سے وائس آف امریکہ کے جیف سوئیکارٹ نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ سخت سردی بعض تارکین وطن کا راستہ روکے ہوئے ہے, جبکہ کئی لوگ چھوٹی کشتیوں کے ذریعے خطرناک سفر اختیار کر رہے ہیں. رپورٹ کی تفصیلات اسد حسن سے.
تارکین وطن ایک رجسٹریشن کیمپ میں داخل ہو رہے ہیں اور نعرے لگا رہے ہیں. نئے تارکین وطن ترکی سے خطرناک کشتیوں کے ذریعے یونان کے جزیرے لیسباس پہنچے ہیں. اس سفر کے بارے میں ایک تارکین وطن کے تاثرات. پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے یو این ایچ سی آر کے مطابق لیسباس پہنچنے والے تارکین وطن کی تعداد میں گزشتہ ہفتے ڈرامائی حد تک کمی آئی ہے. فیوٹرک منصور لیسباس میں یو این ایچ سی آر کے مشن کے سربراہ ہیں. وہ کہتے ہیں
کل
یہاں 2500 کے قریب لوگ پہنچے تھے, جبکہ یہاں روزانہ اس سے کہیں زیادہ تعداد پہنچا کرتی ہے. تقریباً 6600 افراد ترکی کی طرف سے لیسباس داخل ہو رہی ہیں. مسٹر منصور کا کہنا ہے کہ سردی کی سخت لہر بعض تارکین وطن کو سرحد پار کرنے سے روک رہی ہے, لیکن کچھ لوگ اب بھی اس خطرناک سفر پر جانے کی کوشش کر رہے ہیں. انہیں فکر ہے کہ ناقص کشتیاں ترکی سے 3 کلومیٹر کا سمندری فاصلہ طے نہیں کر پائیں گی. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کشتیاں جھیلوں اور دریاؤں کے لیے نہیں ہیں, ٹھہرے ہوئے پانیوں کے لیے ہیں, نہ کہ سمندروں کے لیے. ان کشتیوں پر 8 سے 10 افراد کے سوار ہونے کی گنجائش ہے, جبکہ انسانی اسمگلر ان کشتیوں پر 60 لوگ سوار کر دیتے ہیں اور ہر کوئی $1,500 کرایہ ادا کرتا ہے. اس یک طرفہ سفر پر جانے والی کشتی 15 سے 20 ہارس پاور انجن کی ہوتی ہے. اسمگلر بذات خود مسافروں کے ساتھ نہیں آتے, بلکہ کسی ایک مسافر کو ڈرائیور بنا دیتے ہیں اور راستہ بتا کر روانہ کر دیتے ہیں. عمار گزمتی کا تعلق شام کے شہر دمشق سے ہے. وہ کہتے ہیں کہ بعض اسمگلر بندوق کے زور پر مسافروں کو کشتیوں میں سوار کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جب لوگ کشتی میں سوار نہ ہونا چاہیں تو وہ بندوق کے ذریعے انہیں بیٹھنے پر مجبور کرتے ہیں. گزشتہ رات کئی لوگوں کے ساتھ یہ کچھ ہوا, اور گزشتہ رات ایک کشتی پانیوں میں رک گئی, جس کے بعد کوسٹ گارڈ نے ان کی مدد کی. لیسباس تارکین وطن کے لیے ایک تیز رفتار مقام بن گیا ہے. وہ یہاں رجسٹریشن کے لیے ایک آدھ دن قیام کرتے ہیں اور پھر ٹیکسیاں لے کر بندرگاہی شہر مینٹلینی میں داخل ہو جاتے ہیں, جہاں سے وہ ایتھنز کے لیے کشتیوں کے ٹکٹ خریدتے ہیں. یو این ایچ سی آر کے عہدیداروں کے مطابق تارکین وطن کی تعداد میں یہ کمی عارضی ہو سکتی ہے. اگر سمندر کی لہروں کی صورتحال میں تبدیلی آئی تو یہ تعداد دوبارہ بڑھ جائے گی. اسد حسن, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
جنوبی امریکہ کے ملک گوئٹیمالا کے دارالحکومت کے مضافات میں گزشتہ ہفتے مٹی کا تودہ گرنے کے حادثے میں ہلاکتوں کی تعداد 131 تک پہنچ گئی ہے. حکام کا کہنا ہے کہ اس حادثے کی وجہ سے ملبے کے نیچے دب جانے والے درجنوں افراد کے زندہ بچنے کے امکانات معدوم ہو گئے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ اب بھی 100 سے زائد افراد لاپتہ ہیں. یہ حادثہ دارالحکومت گوئٹیمالا سٹی سے 15 کلومیٹر دور مشرق میں واقع گاؤں میں پیش آیا. امریکی ریاست جنوبی کیرولائنا کے گورنر نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ گھروں میں ہی رہیں, جہاں ریاستی تاریخ کا بدترین طوفانی بارشیں ہو رہی ہیں اور مزید بارشوں کی توقع ہے. گورنر نکی ہیلی نے اتوار کے روز کہا کہ کچھ علاقوں میں 61 سینٹی میٹر سے زیادہ بارشیں ہوئی ہیں, جو ریاست کی 1000 سالہ تاریخ میں بدترین ہیں. انٹر اسٹیٹ 95 سمیت متعدد شاہراہیں بند ہو گئی ہیں. ان طوفانی بارشوں میں 3 افراد کی ہلاکت کی اطلاع ہے. خبریں ختم ہوئیں. امریکی وزیر دفاع ایش کارٹر نے ہفتے کے روز ایک افغان ہسپتال پر حملے میں کم از کم 22 افراد کی ہلاکت کو المناک جانی نقصان قرار دیتے ہوئے وعدہ کیا ہے کہ اس بارے میں مکمل اور شفاف چھان بین کروائی جائے گی. کہ آیا اس میں امریکی فوج کا عملہ ملوث تھا؟ وائس آف امریکہ کے وکٹر بیٹی نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ کارٹر نے تسلیم کیا کہ حملے کے وقت قندوز کے ارد گرد فضائی کاروائیوں میں امریکی فضائیہ افغان فوج کی مدد کر رہی تھی. تفصیلات کے ساتھ مدثرہ منصر.
یورپ کے 5 روزہ دورے کے آغاز پر کارٹر نے طبی فلاحی تنظیم ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز یا ایم ایس ایف کے زیر انتظام چلنے والے ہسپتال میں جانی نقصان پر افسوس کا اظہار کیا. انہوں نے کہا،
This is a tragic loss of life. Your hearts can only go out to innocent people who were caught up in this kind of violence.
یہ المناک جانی نقصان ہے. آپ بے گناہ لوگوں کے اس طرح تشدد میں گر جانے پر دلی درد محسوس کرتے ہیں، اور جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے اور جہاں تک ہماری فورسز کا تعلق ہے، ہم نے یہ عزم کیا ہے کہ ہم اس کی مکمل اور شفاف چھان بین کریں گے، اور اگر کوئی اس کا ذمہ دار پایا گیا تو اس طرح کی کاروائی کے، جو نہیں کی جانی چاہیے تھی، ذمہ دار کو کیفرے کردار تک پہنچائیں گے. کارٹر کہتے ہیں کہ امریکی فورسز قندوز کے علاقے میں مصروف عمل تھیں. وہ یہ نہیں بتا سکے کہ اس وقت ہسپتال پر حملے کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ صورتحال پیچیدہ اور غیر واضح ہے، اور حقائق جاننے میں کچھ وقت لگے گا. ہفتے کے روز صدر براک اوباما نے اس المناک واقعے میں ہلاک اور زخمی ہونے والے طبی عملے اور عام شہریوں کے لیے دلی تعزیت کا اظہار کیا تھا. انہوں نے کہا کہ وہ توقع رکھتے ہیں کہ حقائق اور حالات کی مکمل چھان بین کی جائے گی. اوباما نے کہا کہ امریکہ، صدر اشرف غنی، افغان حکومت اور اس کے بین الاقوامی رفقا کے ساتھ افغان فورسز کو ان کے ملک کی حفاظت میں مدد کے لیے مل کر کام کرتا رہے گا. امریکی عہدیداروں نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ افغان فورسز کی مدد اور رہنمائی کرنے والی امریکہ کی خصوصی فورسز حملے کا مقابلہ کرتی رہی ہیں، اور انہوں نے فضائی مدد کی درخواست کی تھی. افغان عہدیداروں نے کہا ہے کہ ان کی فورسز پر طالبان نے ہسپتال کے احاطے کے اندر سے حملہ کیا. اتوار کے روز ایک بیان میں ڈاکٹرز ود آؤٹ بارڈرز نے، جس نے ہفتے کے اس حملے کے بعد قندوز سے اپنا عملہ واپس بلا لیا ہے، اس بات کا اعادہ کیا کہ واقعے کی غیر جانبدارانہ چھان بین کروائی جائے. اس فلاحی تنظیم نے افغان عہدیداروں کے ان بیانات پر برہمی کا اظہار کیا جن میں کہا گیا تھا کہ افغان اور امریکی فورسز نے مریضوں اور عملے کے 180 سے زیادہ افراد کے ساتھ مکمل طور پر کام کرنے والے اس ہسپتال کو اڑانے کا فیصلہ اس لیے کیا کیونکہ وہاں طالبان کے ارکان موجود تھے. بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ جنگی جرائم کے زمرے میں آتا ہے. رینڈ کارپوریشن میں جنوبی ایشیا کے تجزیہ کار جونا بلینک نے ڈاکٹرز ود آؤٹ بارڈرز کے فلاحی کام کی تعریف کی، اور کسی فیصلے میں عجلت برتنے سے خبردار کیا.
We really don't know yet where the fault lies. There's no dispute that this was a terrible tragedy that should never have happened.
ہم واقعتاً ابھی یہ نہیں جانتے کہ غلطی کہاں ہوئی. اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں کہ یہ وہ المیہ ہے جو کبھی نہیں ہونا چاہیے تھا. جو ہم نہیں جانتے وہ یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوا. ہم نہیں جانتے کہ آیا یہ وہ غلطی ہے جو جنگ میں ہمیشہ ہوتی ہے. آیا قریب موجود طالبان کو نشانہ بنایا گیا یا محض رابطے میں کمی رہی. میرا خیال ہے کہ ایک بات ہم ضرور جانتے ہیں، اور ہمیں جاننا چاہیے کہ یہ کسی صورت بھی ظاہر نہیں ہوتا کہ یہ ایسے لوگوں پر کسی بھی طریقے سے، کسی بھی شکل میں یا کسی بھی حالت میں کوئی بین الاقوامی حملہ تھا جو جنگ میں شریک نہیں تھے. بلینک کہتی ہیں کہ اب جبکہ نیٹو کی قیادت میں بین الاقوامی جنگی مشن ختم ہو گیا ہے، افغان سیکیورٹی فورسز کی جانب سے ایسے حملوں کا مطالبہ معمول کی بات ہے، اور زمین پر امریکی خصوصی فورسز کی قلیل موجودگی سے ظاہر ہوتا ہے کہ قندوز میں افغان فورسز طالبان جنگجوؤں کو اپنے طور پر پسپا کرنے میں ناکام رہی ہیں. کابل میں سابق امریکی سفیر رائن کراکر نے اتوار کو امریکی ٹیلی ویژن کے پروگرام فاکس نیوز سنڈے میں کہا کہ وہ یہ یقین نہیں رکھتے کہ اس المناک واقعے کے بعد افغان لوگوں کا یہ نظریہ بدل جائے گا کہ ان کے ملک کو امریکہ کی مسلسل موجودگی کی ضرورت ہے. کراکر کہتے ہیں،
They will know it was a mistake. No country, no military does more than the United States to avoid this kind of thing. Tragically, it happened. I don't think that is going to fundamentally change how the Afghans look at us right now.
وہ جان لیں گے کہ یہ غلطی تھی. امریکہ سے بڑھ کر کوئی ملک، کوئی فوج اس طرح کے واقعات سے بچنا نہیں چاہے گی. یہ المیہ ہے کہ ایسا ہوا. میرا نہیں خیال کہ اس سے وہ بنیادی بات تبدیل ہوگی کہ افغان ہماری جانب کیسے دیکھتے ہیں. فی الوقت انہیں ہماری شدید ضرورت ہے. وہ شدت سے چاہتے ہیں کہ ہم وہاں رہیں، باہم رابطے میں رہیں اور ان کی فوج کی مدد کریں، اور یہ رد عمل غالب رہے گا. فی الوقت افغانستان میں موجود امریکی فورسز کی 9,800 کی تعداد میں کمی کر کے سن 2016 کے آخر تک 1,000 کر دی جائے گی. مگر ذرائع ابلاغ کی خبروں میں بتایا گیا ہے کہ امریکی دفاعی عہدیدار سیکورٹی کی نازک صورتحال کے پیش نظر چاہتے ہیں کہ آئندہ برس تک چند ہزار فورسز ضرور موجود رہنی چاہیے۔ مدثر منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سٹائل ایوارڈز کی شام، نامعلوم افراد اور پیارے افضل کے نام، تفصیلات فکر و فن میں۔ فلم، ٹی وی اور فیشن انڈسٹری میں شاندار کارکردگی دکھانے والوں کو سراہنے کے لیے شروع کیے جانے والے سٹائل ایوارڈز کو 14 برس مکمل ہو گئے۔ ہر سال کی طرح اس بار بھی ایوارڈز کی تقریب میں سپر سٹارز اور سیلیبریٹیز کی شرکت نے 4 چاند لگا دیے۔ کراچی ایکسپو سینٹر میں سٹائل ایوارڈز کی تقریب کا آغاز امجد صابری کی جانب سے پیش کی گئی اس شعرا آفاق قوالی سے ہوا۔ انٹرٹینمنٹ کی سب سے مشہور اور پسند کی جانے والی جوڑی فواد خان اور ماہرہ نے تقریب کی میزبانی کی۔ مختلف شعبوں میں سٹائل ایوارڈز اپنے نام کرنے کے لیے اس مرتبہ 13 پاکستانی فلمیں مد مقابل تھیں، لیکن نامعلوم افراد نے بہترین فلم، ڈائریکٹر اور بہترین ایکٹر کی ٹرافی جیت کر ایوارڈ کی شام اپنے نام کر لی۔ نامعلوم افراد میں بہترین اداکاری پر جاوید شیخ کو ایوارڈ سے نوازا گیا۔ فلم دختر میں عمدہ کردار نگاری پر سوالیہ عارف کو بہترین اداکارہ کا ایوارڈ دیا گیا۔ ٹیلی ویژن کے لیے سٹائل ایوارڈ کا میلہ پیارے افضل نے 5 ایوارڈز جیت کر لوٹ لیا۔
وہ جو اس نے کہا تھا، دل کی ساری باتیں دل والوں کے پاس امانت، تو سن کر ہی حیران رہ گئی۔ ایسا بے وقوف آدمی ایسی بڑی بات بھی کرے گا؟
تم جیسے کسی لڑکے کو فرا سے محبت ہو جائے گی تو ہم فرا کو خیرات کی طرح اس کی جھولی میں ڈال دیں گے۔
دل کے بوجھ کو دونا کر،
سچ بولو، مہتاب سے شادی کر لوں۔
جو غم خار ملا،
کتنے پیسے لوگے اور جان چھوڑ دو گے اس کی؟
وہ میرا دوست ہے نا ببلو، وہ کہتا ہے کہ میچ جیت جاؤ اور پیسے لے جاؤ، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ میچ ہار جاؤ اور پیسے لے۔
سپر ہٹ سیریل پیارے افضل کے لیے عائزہ خان کو بہترین اداکارہ، بہترین اداکار کے لیے حمزہ علی عباسی، بہترین پلے پر ہمایوں سعید، بہترین ڈائریکٹر کے لیے ندیم بیگ اور خلیل الرحمان قمر کو بہترین رائٹر کے ایوارڈ سے نوازا گیا۔
جانے وہ کیسے لوگ تھے جن کے پیار کو پیار ملا، ہم نے تو جب کلیاں مانگی کانٹوں کا ہار ملا۔
اس رپورٹ کی تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے، پتا ہے urduvoa.com۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
لڑکیاں بھی پاگل ہوتی ہیں، ایسے ایسے سے محبت کر لیتی ہیں۔
میری اوقات نہیں ہے کہ میں فرا سے محبت کروں، لیکن فرا سے محبت کرنے کا حق ہے مجھے۔
خوشیوں کی منزل ڈھونڈی تو غم کی گرد ملے، خوشیوں کی منزل ڈھونڈی تو غم नगमे चाहे तो आहे सर्द मिली।
पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7:30, भारत में 8, और यहां हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10:30 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूं खालिद हमीद, खबरों के एक और बुलेटिन के साथ। सऊदी अरब में हज के मौके पर मिना में भगदड़ के दौरान हलाक होने वाले पाकिस्तानी हाजियों की तादाद 76 हो गई है, जबकि 60 पाकिस्तानी अभी तक लापता हैं। पाकिस्तान से हज का फरीजा अदा करने के लिए जाने वालों की तादाद तकरीबन 1,40,000 थी। इस्लाम आबाद से रिपोर्ट दी है जलील अख्तर ने।
हज के मौके पर मिना में भगदड़ मचने से हलाक होने वाले पाकिस्तानी हुजाज की तादाद 76 तक पहुंच गई है। पीर को वजारत मजहबी अमूर की तरफ से जारी होने वाले एक बयान के मुताबिक 24 सितंबर को मक्का के करीब मनासक के हज की अदायगी के दौरान भगदड़ मचने के बाद से 60 पाकिस्तानी हुजाज अब भी लापता हैं। सऊदी अरब में पाकिस्तान के सफीर मंसूर उल हक ने कहा कि 47 पाकिस्तानी सऊदी अरब के मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज थे, जिनमें से 40 को इलाज के बाद फारिग कर दिया गया है, जबकि 7 अभी जेरे इलाज हैं।
अभी जो हमारे पास लोग जिनको हम अभी ट्रेस कर रहे हैं वो 60 है। तो ये सिलसिला हर रोज जारी है। हमें जहाँ भी खबर मिलती है या जहाँ भी कोई कहता है कि फला जगह पे हो सकता है चांस, उसमें अस्पताल शामिल है, उसमें हम मॉर्चुरी में जाते हैं, उसमें हम मुख्तलिफ जगहों पे अगर कहीं से इंफॉर्मेशन मिलता है तो कॉन्टेक्ट करते हैं। रिलेटिव उसके साथ भी रहता है, अगर कोई हमारे पास कोई डिटेल्स है, टेलीफोन नंबर है, तो उनसे भी चेक करते रहते हैं।
अब तक 29 हुजाज की सऊदी अरब में तदफीन हो चुकी है, जबकि 306 पाकिस्तानी हुजाज का पता चला लिया गया है। सऊदी हुकाम का कहना है कि मिना के मकाम पर दो अतराफ से आने वाले हाजियों के एक छोटी सड़क पर जमा होने से मचने वाली भगदड़ में कम अज कम 769 अफराद हलाक हो गए हैं। इस साल दुनिया भर से 20,00,000 से जायद अफराद हज करने मक्का पहुंचे थे, जिनमें से लगभग 1,40,000 पाकिस्तान से गए थे। वजीर आजम नवाज शरीफ ने हलाक होने वाले पाकिस्तानियों के लवाइकीन में से 2 से 3 अफराद को हज के बाद सरकारी खर्च पर सऊदी अरब उमरे पर भेजने का ऐलान किया है, ताकि वो अपने प्यारों की कब्रों पर जा सकें। इसके अलावा पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से मरने वालों के लवाइकीन के लिए 5-5 लाख और जख्मी होने वालों के लिए 2-2 लाख रुपए की इमदाद का ऐलान किया गया था। इससे कबल भी हज के मौके पर भगदड़ के वाकयात होते रहे हैं। 1990 में एक ऐसे ही वाकये में 1400 अफराद हलाक हो गए थे। इस साल किसी एक मुल्क के सबसे ज्यादा मरने वाले शहरियों की तादाद ईरानियों की है। ईरानी हुकाम के मुताबिक मिना में 464 ईरानी हलाक हुए हैं। मोहम्मद जलील अख्तर, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
अमरीकी वजीर दिफा एश कार्ट ने कहा है कि कुंदुस में हस्पताल पर बमबारी की मुकम्मल तहकीकात की जाएंगी। हमले के बाद डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने कुंदुस से अपना अमला वापस बुला लिया है। तश्वीशनाक हालत वाले तमाम मरीजों को दीगर तिब्बी मराकज में मुंतकिल कर दिया गया है। दूसरी तरफ कुंदुस के मकामी बाशिंदों और पुलिस का कहना है कि सरकारी फोर्सेज ने कुंदुस पर अपना कंट्रोल बहाल करना शुरू कर दिया है और शहर की कुछ दुकानें भी खुल गई हैं। इस्लामाबाद से मोहम्मद इश्तियाक ने यह तफसीली रिपोर्ट दी है।
अमरीका के वजीर दिफा एश कॉर्टर ने कंदूज में एक अस्पताल पर बमबारी को इंसानी जानों का अलमनाक जया करार देते हुए कहा कि यह जानने के लिए कि इसमें अमरीकी फौज के एहलकार तो मुलविस नहीं, मुकम्मल और शफाफ तहकीकात की जाएंगी। शुमाली अफगानिस्तान के शहर कंदूज में एक अस्पताल पर हफ्ते को होने वाले फिजाई हमले में कम अज कम 22 अफराद हलाक हो गए थे। कॉर्टर ने तस्लीम किया कि हमले के वक्त अमरीकी फौज कंदूज के गिर्द कार्रवाईयों में अफगान फौज की मदद कर रही थी। अमरीकी वजीर दिफा ने यूरोप का 5 रोजा दौरा शुरू करने से कबल डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की जेर निगरानी चलने वाले अस्पताल में इंसानी जानों के जया पर दुख का इजहार किया। आलमी तंजीम डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का कहना है कि अस्पताल पर मुतवातर वाजे तौर पर निशाना बनाकर बमबारी की गई, जबकि इर्द गिर्द की अक्सर इमारतों को बगैर छुए छोड़ दिया गया। इससे कबल इतवार को अफगान हुकाम ने कहा था कि 10 से 15 शिद्दत पसंद अस्पताल और इससे मुलहिका ग्राउंड में छुपे हुए थे, मगर डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने एक बयान में कहा कि अस्पताल के अमले के एक भी रुकन ने अमरीकी फिजाई कार्रवाई से कबल अस्पताल के अंदर लड़ाई की इतला नहीं दी और कहा कि मुकम्मल तौर पर फहाल अस्पताल पर बमबारी का किसी सूरत कोई जवाब पेश नहीं किया जा सकता। कॉर्टर ने इतवार को स्पेन जाते हुए नामा नगारों से कहा कि कंदूज में सूरत हाल गैर वाजे और पेचीदा है और इस आजम का इजहार किया कि हकायक मालूम किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि अमरीकी फोर्सेज से कहा गया है कि वो इलाके में जरूरी तिब्बी इमदाद फराहम करें। امریکی وزیر دفاع کی طرف سے یہ بیان ایسے وقت سامنے آیا جب ڈاکٹرز ود آؤٹ بارڈر نے بمباری کی آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ ڈاکٹروں کی تنظیم کا کہنا ہے کہ قندوز کی اسپتال پر بمباری سے 12 اہلکار اور 10 مریض ہلاک ہو گئے۔ حملے کے بعد ڈاکٹرز ود آؤٹ بارڈرز نے قندوز سے اپنا عملہ واپس بلا لیا۔ اتوار کو تنظیم نے ایک بیان میں کہا کہ تشویشناک حالت والے تمام مریضوں کو دیگر طبی مراکز میں منتقل کر دیا گیا ہے اور ڈاکٹرز ود آؤٹ بارڈرز کا کوئی بھی رکن اب قندوز میں کام نہیں کر رہا ہے۔ ادھر پیر کو قندوز کے رہائشیوں کا کہنا ہے کہ افغان فورسز نے شہر کے بیشتر حصے کا کنٹرول سنبھال لیا ہے اور پیر کو شہر میں کچھ دکانیں بھی کھل گئیں۔ گزشتہ ہفتے طالبان نے قندوز پر بڑا حملہ کر کے شہر پر قبضہ کر لیا تھا، جسے ختم کرانے کے لیے افغان فورسز نے بھرپور کارروائی کی جس میں انہیں اتحادی افواج کی معاونت بھی حاصل رہی۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے ضلع کپواڑہ میں اسلامی عسکریت پسندوں کے خلاف ایک فوجی کارروائی میں 4 بھارتی فوجی ہلاک ہو گئے۔ بھارتی فوج کے ترجمان نے ان ہلاکتوں کی تصدیق کی ہے۔ سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ۔
جگت، نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کے سرحدی ضلع کپواڑہ کے ایک جنگل میں اتوار کی سہ پہر شروع ہوئی اور ہنوز جاری ہے۔ سری نگر میں بھارتی فوج کے ترجمان لیفٹنٹ کرنل این این جوشی نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ حفاظتی دستوں کی کمک علاقے میں پہنچ گئی ہے اور عسکریت پسندوں کو، جن کی تعداد 5 یا 6 ہے، زندہ یا مردہ پکڑنے کے لیے وسیع پیمانے پر آپریشن شروع کیا گیا ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق آپریشن میں مقامی پولیس کا عسکریت مخالف اسپیشل آپریشنز گروپ ایس او جی بھی شامل ہو گیا ہے اور علاقے کی فضائی نگرانی کے لیے فوجی ہیلی کاپٹروں کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق عسکریت پسندوں کے اس گروپ کو کپواڑہ کے تل پتھری نامی گاؤں میں 2 دن پہلے دیکھا گیا تھا۔ اتوار کو جب فوج وہاں پہنچی تو طرفین کے درمیان ایک مختصر جھڑپ کے دوران عسکریت پسند گاؤں سے 7 کلومیٹر دور ہفرودہ نامی جنگل کی طرف بھاگنے میں کامیاب ہو گئے۔ جب فوجی جنگل میں داخل ہو گئے تو عسکریت پسندوں نے انہیں ہلکے ہتھیاروں سے ہدف بنایا۔ 3 فوجی موقع ہی پر ہلاک ہو گئے جبکہ ان کا ایک ساتھی لاپتہ ہو گیا۔ لاپتہ فوجی کی گولیوں سے چھلنی لاش بعد میں جنگل میں ملی۔ فوجی ترجمان نے کہا کہ آخری اطلاع آنے تک طرفین کے درمیان جھڑپ جاری تھی۔ اس سے پہلے اتوار کو کپواڑہ کی وادی لولاب میں فوج کے ساتھ جھڑپ میں ایک مشتبہ عسکریت پسند مارا گیا تھا۔ اسی طرح کے ایک اور واقعے میں، جو جنوبی ضلع پلوامہ کے ترال علاقے میں پیش آیا، حفاظتی دستوں نے جیش محمد سے وابستہ 2 مشتبہ عسکریت پسندوں کو ہلاک کیا۔ یوسف جمیل، اردو وی او اے، سرینگر۔
پیر کے روز سرینگر میں بھارتی زیر انتظام کشمیر کی اسمبلی کا موسم خزاں کا اجلاس کی کارروائی اراکین کے ہنگاموں کی وجہ سے روکنی پڑ گئی۔ حزب مخالف نیشنل کانفرنس اور کانگریس نے حکومت پر الزام لگایا کہ سیلاب متاثرین کی امداد میں تاخیر کی گئی ہے اور انہیں بر وقت امداد نہیں پہنچ سکی ہے۔ سری نگر سے یہ رپورٹ بھی یوسف جمیل نے دی ہے۔
بھارتی کشمیر کی صوبائی اسمبلی میں، جس کا موسم سرما کا اجلاس سری نگر میں ہو رہا ہے، پیر کو غیر معمولی ہنگامہ آرائی مشاہدے میں آئی، جس کے دوران حزب اختلاف کے ممبران نے نعرہ بازی کے بیچ ایوان کے ویل میں دھرنا دیا۔ وہ گزشتہ سال ستمبر کے مہینے میں وادی کشمیر، بالخصوص دارالحکومت سری نگر میں، سیلاب سے متاثر ہوئے شہریوں کی بعض آباد کاری میں حکومت کی مبینہ ناکامی پر احتجاج کر رہے تھے۔ اسپیکر کویندر گپتا نے ہنگامہ آرائی کے بیچ 2 بار ایوان کی کارروائی معطل کی، لیکن جب ایوان کا اجلاس بحال ہوا تو اپوزیشن ممبران نے بھارتی کشمیر میں بیف کی خرید و فروخت پر پابندی کے ایک حالیہ عدالتی فیصلے پر بھی حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا اور مطالبہ کیا کہ اس مسئلے پر ایوان میں بحث ہونی چاہیے۔ جب اسپیکر نے اس کی اجازت نہیں دی تو اپوزیشن نے ان کے خلاف نعرے لگائے اور ان پر انتہا پسند ہندو جماعت راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ یا آر ایس ایس کا اعلی کار ہونے کا الزام عائد کیا۔ اسپیکر نے یہ کہہ کر سب کو حیرت میں ڈال دیا کہ وہ واقعی آر ایس ایس کے رکن ہیں جس پر انہیں فخر ہے۔ بعد میں نعرہ بازی اور ہاتھاپائی کے بیچ اسپیکر نے ایوان کی کارروائی کل منگل تک معطل کر دی۔ صوبائی قانون سازیہ کے ایوان بالا میں بھی اسی طرح کی صورتحال پیش آئی۔ اس بیچ بھارتی سپریم کورٹ نے صوبائی ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو 2 ماہ تک کے لیے التوا میں رکھا ہے، جس میں بھارتی کشمیر کی پولیس سے کہا گیا تھا کہ وہ صوبے میں 120 سال سے نافذ اس قانون پر سختی سے عمل درآمد کرائے جس کے تحت گائے کے ذبیحے اور بیف کی خرید و فروخت پر پابندی عائد ہے. سپریم کورٹ نے صوبائی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے کہا ہے کہ وہ معاملے کا جائزہ لینے کے لیے 3 ججوں پر مشتمل ایک خصوصی بینچ کا قیام عمل میں لائیں. واضح رہے 8 ستمبر کو دیے گئے ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد مسلم اکثریتی وادی کشمیر میں احتجاجی مظاہروں اور ہڑتالوں کا ایک نیا سلسلہ چل پڑا تھا جس کے دوران مسلمان ہجوموں نے سریرا گائیں ذبح کی. مسلمان تنظیموں نے عدالتی فیصلے کو ان کے مذہبی معاملات میں مداخلت قرار دے کر یہ اعلان کیا تھا کہ وہ قانون کی خلاف ورزی کرتے رہیں گے. اس کے ردعمل میں مختلف ہندو تنظیموں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ ایسے لوگوں کے خلاف سخت کاروائی کرے. تناؤ اور مذہبی منافرت پھیلنے کے خدشے کے پیش نظر صوبائی حکومت نے سپریم کورٹ سے مداخلت کی درخواست کی. یوسف جمیل، اردو وی او اے، سری نگر.
اس سال کے پہلے نوبیل انعام کا اعلان کیا گیا ہے. اسٹاک ہوم میں نوبیل کمیٹی نے طب کے شعبے میں یہ انعام آئرلینڈ، جاپان اور چین کے سائنسدانوں کو مشترکہ طور پر دیا ہے. آئرلینڈ کے ولیم کیمبل اور جاپان کے ستوشی اومیورا نے ایک جدید تھراپی کی دریافت پر یہ ایوارڈ مشترکہ طور پر حاصل کیا. ان کے ساتھ اس ایوارڈ کے مستحق چین کے توئی یون قرار پائے ہیں جنہوں نے ملیریا کے مریضوں میں اموات کو واضح طور پر کم کرنے کی ایک دوائی تیار کی ہے. چلی میں عالمی بحری ماحولیاتی نظام کے تحفظ کے لیے ایک بڑی کانفرنس کا آغاز ہوا ہے. امریکہ کے صدر باراک اوباما پیر کے روز اس کانفرنس میں ایک ویڈیو پیغام کے ذریعے خطاب کر رہے تھے اور انہوں نے میری لینڈ اور وسکانسن میں 2 نئی امریکی آبی تحفظ گاہیں قائم کرنے کا اعلان کیا. توقع ہے کہ دوسرے ملک بھی ایسے ہی اقدامات کا اعلان کریں گے. امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری کانفرنس میں شرکت کر رہے ہیں. متعدد ملک اور فاؤنڈیشنز مالی معاونت کے وعدے اور اقدامات کی تجاویز پیش کریں گے تاکہ سمندری آلودگی، ضرورت سے زیادہ ماہی گیری اور سمندر میں کاربن کے اخراج سے پیدا ہونے والی آلودگی پر قابو پایا جا سکے. شمالی کوریا نے کہا ہے کہ اس نے جنوبی کوریا کے ایک طالب علم کو ملک بدر کر دیا ہے جسے 6 ماہ قبل غیر قانونی طور پر سرحد پار کرنے کے بعد حراست میں لے لیا گیا تھا. اس طالب علم کو امریکہ کی مستقل سکونت حاصل ہے. جنوبی کوریا کی یونیفیکیشن وزارت نے کہا کہ 21 سالہ جو ون مون کو پیر کو سرحدی گاؤں پنمون جوم سے وطن واپس بھیج دیا گیا جہاں دونوں ممالک کے درمیان جنگ بندی ہوئی تھی. وزارت کے ترجمان نے کہا کہ فرانس کے ادارے کو بتایا ہے کہ جو کو انٹیلیجنس حکام کے حوالے کیا گیا جو اس سے شمالی کوریا میں قیام کے بارے میں سوال کریں گے. فرانس میں موسلادھار بارشوں کے باعث آنے والے سیلاب سے کم از کم 13 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. اتوار کو حکام نے بتایا کہ بحر روم کی ساحلی پٹی پر واقع علاقوں میں موسلادھار بارشوں کے بعد سیلاب کی صورتحال پیدا ہو گئی تھی. مقامی حکام نے ایک جگہ سے 8 افراد کی لاشیں ملنے کا بتایا ہے جبکہ ان کے بقول 5 افراد لاپتہ ہیں. سیلاب سے سب سے پہلے بیوت نامی علاقے میں ہلاکتیں ہوئیں جہاں معمر افراد کے لیے قائم ایک مرکز میں پانی بھر جانے سے 3 افراد موت کا شکار ہو گئے. سیاحتی شہر کانس میں کے ریلوے اسٹیشن میں بھی سیلابی پانی داخل ہو گیا جس کی وجہ سے ریل گاڑیوں کی آمد و رفت معطل ہو گئی. یورپ کے ساحلوں پر پہنچنے والے ہزاروں پناہ گزینوں اور تارکین وطن کے ریلے ان کی دیکھ بھال سے متعلق یورپی ملکوں کی اہلیت کا امتحان لے رہے ہیں، خاص طور پر غریب بلقانی ملکوں کی صلاحیت کا. لیکن دوسری جانب کچھ تجزیہ کار ان کی آمد کے حوالے سے یہ تصور پیش کر رہے ہیں کہ بڑے پیمانے پر آنے والے ان بے یار و مددگار نوجوانوں کے خیر مقدم کا بالآخر یورپ کو فائدہ پہنچے گا کیونکہ ان میں بہت سے پڑھے لکھے ہیں اور کام کرنے کی خواہش رکھتے ہیں. لندن سے وائس آف امریکہ کے ہنری رجول کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل.
محض پچھلے چند مہینوں کے دوران ہزاروں تارکین وطن یورپ میں داخل ہو چکے ہیں. ان میں معمر افراد سے لے کر نوزائیدہ بچوں تک ہر عمر کے لوگ بھی شامل ہیں. ان میں سے بہت سے بیمار یا زخمی بھی ہیں. ان کی فوری ضرورتیں بالکل واضح ہیں، یعنی چھت، خوراک اور طبی دیکھ بھال. کروشیا صرف پچھلے 2 ہفتوں کے دوران ہزاروں تارکین وطن کو قبول کرتے ہوئے اپنے ملک میں داخل ہونے کی اجازت دے چکا ہے. وہاں کی صدر کولندا گربار کتاروویچ نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں دنیا بھر سے یہ درخواست کی ہے کہ یہ بوجھ اٹھانے میں اسے مدد دی جائے. ان کے الفاظ ہیں،
Since mid-September, with almost 80,000 people entering Croatia,
My country has joined the line of EU and neighboring Southeast European countries.
सितंबर के वस्त से जब कि क्रोएशिया में तकरीबन 80,000 लोग दाखिल हो रहे हैं, मेरा मुल्क यूरोपीय यूनियन और उन जनूबी एशियाई यूरोपीय मुल्कों की सफ में शामिल हो चुका है जिन्हें इस बहरान का बहुत ज्यादा बोझ उठाना पड़ रहा है। यूरोपीय यूनियन ने बलकान के इन मुल्कों को माली मदद फराहम करने का वादा किया है जो यूनियन में शामिल नहीं है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के एक स्कॉलर जेम्स करलेंस से कहते हैं कि जोग्राफियाई और सियासी वजूहात की बिना पर इसे लाजमन सर्बिया की ज्यादा मदद करनी चाहिए।
What happens if it's left with this problem? And in fact, we've already started to see some
Euro. वो ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर उसे इस मसले के साथ तनहा छोड़ दिया जाए तो फिर क्या होगा? और हकीकत यह है कि हम पहले ही ये देख रहे हैं कि यूरोपीय यूनियन की कुवत में इजाफे के कुछ मुखालफीन ने उनकी हिमायत शुरू कर दी है। फिलवाके काबिले जिक्र तौर पर बलग्राद में मौजूद रूसी सफीर ने भी ये कहना शुरू कर दिया है कि देखिए यूरोपीय यूनियन आपको बेचने जा रही है, देखिए क्या होने जा रहा है, आपको पनाह गुजीनों के इस बहरान की जिम्मेदारी का बोझ उठाने के लिए तनहा छोड़ा जा रहा है जिसमें कामयाबी का इम्कान महदूद है। जर्मनी सिर्फ इस साल अपने मुल्क में पनाह के मतलाशी तकरीबन 10 लाख अफराद आने की तवक्को कर रहा है। उनकी रिहाइश, तालीम और समाजी बहबूद पर उठने वाले आइंदा के अखराजात काफी ज्यादा हैं। लेकिन सेंटर फॉर यूरोपियन रिफॉर्म से मुंसलिक एक स्कॉलर क्रिश्चियन ओरेंडाल कहते हैं कि इन लोगों की आमद उनकी मईशत को मुतहरिक भी कर सकती है।
The refugee crisis in the short term will probably be beneficial for Europe because Europeans have
مختصر مدتی دورانیے میں پناہ گزینوں کا بحران ممکنہ طور پر یورپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ یورپی لوگوں کو اپنے مروجہ مالی قواعد میں تھوڑی سی نرمی کرنی پڑے گی جس سے غالباً قلیل مدت کے دوران معیشت کو مدد مل سکتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جرمنی، اٹلی اور فرانس سمیت بہت سے یورپی ملکوں کو بھی معمر افراد کی تعداد میں اضافے اور اپنی آبادی میں کمی کے رجحان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ایک بار پھر تجزیہ کار اودھندال کے الفاظ ہیں، اگر ہم طویل مدتی پیمانے پر پناہ گزینوں کے بحران کا جائزہ لیں تو بلا شبہ وہ ایک چیلنج ثابت ہو سکتا ہے، لیکن اس میں یورپ یا یورپ کے کچھ حصوں کی مدد کرنے کی، آبادیات سے منسلک ان کے مسائل حل کرنے کی صلاحیت بھی موجود ہے۔ اس کا انحصار اس چیز پر ہے کہ یورپی کس حد تک تارکین وطن کو اپنے اندر سمونے کے قابل ہوں گے، خاص طور پر محنت کشوں کی اپنے منڈیوں میں۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ تارکین وطن کا یورپی معاشرے میں انضمام بدستور ایک بہت بڑا چیلنج ہے، لیکن یہ یورپی معیشت کو اثرین و توانائی فراہم کرنے کا ایک موقع بھی ہے۔ نیلو فرمغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
لائف ان امریکہ کے ساتھ مدثرہ منظر۔ پاکستان میں ٹرکوں اور رکشوں کے پیچھے لکھے مصرے اور جملے اکثر تفریح دوا کا باعث ہوتے ہیں، اور ان میں مشہور ترین تو پپو یار تنگ نہ کر، پاس کر یا برداشت کر، اور ماں کی دعا جنت کی ہوا وغیرہ سے تو آپ بھی واقف ہیں۔ مگر یہاں امریکہ میں استعمال کی اشیاء پر خبردار کرنے کے لیے جو لیبل لگائے جاتے ہیں وہ بھی بعض اوقات کسی لطیفے سے کم نہیں۔ امریکہ میں وارننگ کے یہ لیبل اکثر کھلونوں، گھریلو استعمال کی مشینوں اور دیگر آلات پر لگے ہوتے ہیں، اور بعض لیبل دیکھ کر تو ایسا لگتا ہے کہ یہ سامان بنانے والے یہ گمان رکھتے ہیں گویا صارفین ان اشیاء کو اندھا دھند استعمال کر لیں گے سوچے سمجھے بغیر۔ امریکہ میں مشیگن لا سوٹ ابیوز واچ نامی ایک تنظیم ہے، وہ اس طرح کے لیبلز کا خاصا حساب رکھتی ہے، اور انہوں نے وارننگ کے سب سے اچھے یا آپ کہہ سکتے ہیں مزہ خیز ترین لیبلز کی نشاندہی کی ہے۔ اپنی کارپینٹرز یا بجلی کا کام کرنے والوں کے پاس بجلی کی ڈرلنگ مشین دیکھی ہوگی، اس پر وارننگ تھی کہ یہ دانتوں میں استعمال کے لیے نہیں ہے۔ آتش دان میں رکھی لکڑی پر لکھا تھا، احتیاط کیجئے، اس میں آگ لگ سکتی ہے۔ کالی مرچ چھڑکنے کی بوتل پر لکھا تھا، مرچیں آنکھوں میں لگ سکتی ہیں۔ بچوں کے سٹرولر پر اگر یہ لکھا ہو کہ بند کرنے سے پہلے بچہ گاڑی سے نکال لیں تو آپ کیا سمجھیں گے، یا پھر مچھلی پکڑنے کے کانٹے پر لکھا ہو نگلنے سے نقصان ہو سکتا ہے۔ اسی طرح برتھ ڈے کیک پر سجانے کی موم بتیوں کے ڈبے پر لکھا ہے ایئر پلگس کے طور پر استعمال نہ کریں، اور یقیناً خواتین کو یہ دیکھ کر ضرور غصہ آئے گا کہ بلینڈر یا چاپر پر لکھا ہے جب بلیڈ چل رہے ہوں تو اس سے کھانا اتارنے کی کوشش نہ کی جائے، بھلا کوئی ایسا کیوں کرے گا۔ اسی طرح آپ کو بجلی کی استری پر لکھا نظر آئے گا پہنے ہوئے کپڑوں پر استری نہ کی جائے۔ اکثر دھوپ سے بچنے کے لیے کاروں کی ونڈ سکرین پر کارڈ بورڈ کا ایسا کور لگا دیا جاتا ہے جو شیشے کو دھوپ سے محفوظ رکھتا ہے. چنانچہ اس پر لکھا ہوتا ہے سن شیلڈ ہٹائے بغیر گاڑی نہ چلائیں. اور تو اور لیزر پرنٹر کے کارٹریج پر لکھا ملے گا ٹونر کھائیے گا نہیں. اور حد تو یہ ہے کہ چوہے مار دوا کے پیکٹ پر وارننگ ہے اس کی وجہ سے لیبورٹری میں موجود چوہوں میں کینسر پایا گیا ہے. گویا آپ تو اسے کھانے کا ہی سوچ رہے تھے. اسی طرح لوہے کی کیلوں کے ڈبے پر لگے لیبل میں خبردار کیا گیا ہے نگلنے پر نقصان دہ ہو سکتا ہے. اور آخر میں ہم آپ کو خبردار کر دیں کہ امریکہ آئیے تو کسی چیز کو چھوئیے اور کھائیے گا نہیں, کیونکہ ریل کے ایک اسٹیشن پر وارننگ تھی ان تاروں کو چھونے سے فوراً موت واقع ہو سکتی ہے اور اگر کسی نے ایسا کیا تو اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جائے گی. سوال یہ ہے کہ کیا موت کے بعد؟ مدثرہ منظر, اردو وی او اے, واشنگٹن.
پروگرام ہے سائنس اور ٹیکنالوجی, بہجت حاضر خدمت. ٹیکنالوجی کمپنیاں اب موبائل ٹیلی فونز کے لیے زیادہ سے زیادہ اپلیکیشنز تیار کر رہی ہیں اور مانگ پر یعنی آن ڈیمانڈ ایسی ایسی سہولیات کی پیشکش کی جا رہی ہے جس سے زندگی میں بے حد آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں. رائڈ یعنی سفر ہی کو لیجیے, اس کے لیے دی جانے والی سہولت سے لے کر گھر بیٹھے ہوئے پیغام وصول کرنے تک ٹیلی فون پر محض ایک اشارے کی دیر ہے اور ایک بٹن کو چھوتے ہی یہ ساری آسانیاں آپ کے قدموں میں. لاس اینجلس ان میں سے ایسی بیشتر کمپنیوں کی آماجگاہ ہے جو مانگ کے مطابق یعنی آن ڈیمانڈ اپلیکیشنز تیار کرتی ہیں. الزبتھ لی کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی کاروبار اور صارفین کے لیے کتنی اہم ہے. سیمول ڈیوس لاس اینجلس آئے تھے تاکہ فلمی صنعت اور شو بیس کی دنیا میں قسمت آزمائی کریں. جب وہ اسٹیج پر نہیں ہوتے تو اپنے ٹرک پر موجود ہوتے ہیں.
I'm really into improv and comedy and acting and whatnot. So whenever I'm not doing that,
میں کامیڈی کرتا ہوں یا پھر کسی بھی نوعیت کا کردار ادا کرتا ہوں, لیکن جب میں یہ کام نہیں کر رہا ہوتا تو پھر میں کچھ ایسا کام کرنا چاہتا ہوں جس سے کچھ اضافی رقم کمائی جا سکے. اور یہ اضافی رقم وہ کماتے ہیں باڈی ٹرک نام کے ایک کاروبار کے لیے ڈرائیور کا کام کرتے ہوئے. یہ موبائل ٹیلی فون پر موجود ایک ایپلیکیشن ہے جو کسی بھی استعمال کرنے والے کو کسی مقامی ڈرائیور یا بڈی کے ساتھ مربوط کر دیتی ہے جس کے پاس اپنا ٹرک ہوتا ہے, اور وہ نقل و حمل کے سلسلے میں صارف کو مدد فراہم کر سکتا ہے. اوسطاً ٹرک آدھے گھنٹے سے بھی کم عرصے میں صارف تک پہنچ جاتا ہے. بڈی ٹرک کے بانی اور چیف ایگزیکٹو برائن فولی کہتے ہیں کہ جب ہم نے اس کمپنی کی بنیاد رکھی تھی اس وقت سے اس میں 1,000 سے 2,000% تک کا اضافہ ہو گیا ہے. بڈی ٹرک موبائل ٹیلی فونز پر استعمال ہونے والی ایپلیکیشن ہے جو آن ڈیمانڈ یعنی مانگ پر سہولت فراہم کرتی ہے. ان ایپلیکیشنز کے ذریعے سواری شیئر کرنے سے لے کر کھانے کی فراہمی یا پھر گھروں میں جا کر مساج کی سہولت فراہم کرنا بھی شامل ہے. سود ایسی ہی ایک مساج کمپنی ہے جسے 2013 میں قائم کیا گیا اور اب 12 ماہ سے بھی کم عرصے میں یہ 13 شہروں تک پھیل چکی ہے. سود مساج کمپنی کی بانی اور چیف ایگزیکٹو میرلین کافمن کہتی ہیں کہ میرے خیال میں یہ کسی چیز کے حصول تک رسائی اور اسے ممکن بنانے کی کوشش ہے. اوبر جیسی ٹیکسی سروس نے اسی نوعیت کے رجحان کا آغاز کیا تھا اور اب یہ ایک نئی روایت بن چکی ہے.
I think it's about accessibility and the ability to get something and be instantly gratified.
مائیکل ہیمن بھی ان افراد میں شامل ہیں جو موبائل ٹیلی فونز پر مانگ کے تحت بنائی گئی ایپلیکیشنز کو استعمال کرتے ہیں, اور ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ کو محض ایک بٹن دبانا ہوتا ہے اور پھر آپ کی ادا کی جانے والی رقم سارا کام کر دیتی ہے. آمد و رفت کا معاملہ حل ہو جاتا ہے, فراہمی ممکن ہو جاتی ہے, اور پھر ایک گھنٹے میں یا اس سے بھی کم وقت میں آپ جو چاہیں حاصل کر سکتے ہیں. ٹیکنالوجی مینجمنٹ کے ماہر ٹیری کریمر کہتے ہیں کہ عالمی سطح پر اب لوگوں کے پاس کہیں زیادہ اسمارٹ فون موجود ہیں. ٹیری کریمر کہتے ہیں کہ اس وقت آن ڈیمانڈ یا پھر مانگ پر بنائی جانے والی ایپلیکیشنز میں انتہائی اضافہ اپنے عروج پر ہے. ان کا کہنا ہے کہ لوگ مختلف سہولتوں کے بارے میں معلومات فراہم کرنے کے لیے زیادہ آمادہ ہیں. اگرچہ یہ صنعت اس وقت اپنے ابتدائی مراحل پر ہے, تاہم مانگ پر بنائی جانے والی ایپلیکیشنز کا کاروبار روایتی کاروباری اداروں اور دکانوں کے کام میں رخنا اندازی کر رہا ہے. وہ اس حوالے سے دو نتائج کی پیشگوئی کرتے ہیں.
There's a clever way to incorporate these offerings into more traditional offerings.
یری کریمر کہتے ہیں کہ ذہانت پر مبنی راستہ تو یہی ہے کہ ان سہولیات کو روایتی سہولیات کے ساتھ ملا دیا جائے, جبکہ دوسرا راستہ تباہی کا ہو سکتا ہے جس کے نتیجے میں پرانے روایتی سٹور اور کاروبار بالکل ختم ہو سکتے ہیں. کاروباری طبقے کا کہنا یہ ہے کہ موبائل ٹیلی فونز پر آن ڈیمانڈ یا مانگ کے تحت بنائی جانے والی ایپلیکیشنز صارفین کے لیے زیادہ انتخاب فراہم کرتی ہیں اور لوگوں کا وقت بھی بچ جاتا ہے جس کو وہ اپنی مرضی کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں. بہجت چلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
بین الاقوامی ترقیات کا امریکی ادارہ یو ایس ایڈ امریکی حکومت کا ایک ایسا ادارہ ہے جس کی بنیادی ذمہ داری سویلین غیر ملکی امداد ہے. اس کا مشن ہے شدید غربت کے خاتمے کے لیے شراکت داری اور مضبوط جمہوری معاشروں کا فروغ. امریکہ کی سیکیورٹی اور خوشحالی میں اضافے کی کوششوں کے ساتھ ساتھ دنیا بھر میں یو ایس ایڈ کے بہت سے کاموں کا محور خواتین اور بچیوں کی حیثیت کو مضبوط بنانا بھی ہے. عالمی بینک کے مطابق وہ ملک زیادہ خوشحال اور مسابقت کی دوڑ میں زیادہ فعال ہوتے ہیں جہاں عورتوں اور مردوں کے درمیان زیادہ مساوات کی فضا موجود ہوتی ہے. صنفی مساوات اور خواتین کو با اختیار بنانے کے امور سے متعلق یو ایس ایڈ کی سینئر رابطہ کار سوزن مارکہم نے کہا ہے کہ شدید غربت کے خاتمے کرے ارض کو خوراک کی فراہمی اور متحرک معیشتوں کی تعمیر کے لیے لازم ہے کہ خواتین اور لڑکیوں کو سرمایہ, املاک, منڈیوں, تربیت, تعلیم اور قیادت کے حصول کے مواقع تک رسائی حاصل ہو. اگرچہ دنیا بھر کے کل کاشتکاروں کی 40% تعداد خواتین پر مشتمل ہے, لیکن ان میں سے تقریباً 3-20% ہی زمین کی مالک ہیں. افریقہ میں خواتین تمام کاروباروں کے صرف 10% کی اور جنوبی ایشیا میں صرف 8% چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباروں کی مالک ہیں. مس سوزن مارکہم نے کہا ہے کہ خواتین نسبتاً کم اثاثوں کی مالک ہوتی ہیں اور ان کی آمدنی بھی کم ہوتی ہے. دنیا کے کاروباروں میں ان کی ملکیت کا حصہ بہت معمولی ہے. اکثر اور بیشتر انہیں مردوں کے مقابلے میں زیادہ مواقع نہیں دیے جاتے, حتیٰ کہ اس وقت بھی جب ان کی تعلیمی سطح مردوں کے مساوی یا ان سے زیادہ ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ یو ایس ایڈ یہ یقینی بنانے کے لیے کام کر رہا ہے کہ اس کے تمام پروگرام خواتین اور بچیوں کے منفرد حالات اور ترقی کی ضروریات سے عہدہ برا ہوں, اور یہ ادارہ دنیا کے 80 ملکوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ایسے پروجیکٹس چلاتا ہے جو صرف اور صرف صنفی مساوات کے فروغ پر مرکوز ہوتے ہیں. ادارے کی سینئر رابطہ کار سوزن مارکہم کہتی ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ اقتصادی ترقی میں خواتین ایک اہم کردار رکھتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ امریکہ افغانستان میں خواتین اور لڑکیوں کو بااختیار بنانے کے لیے جاپان کے ساتھ پروموٹ نامی ایک پروگرام میں شراکت داری کر رہا ہے. پروموٹ خواتین کو بااختیار بنانے میں یو ایس ایڈ کا اب تک کا سب سے بڑا پروگرام ہے. یہ پروگرام افغان خواتین کو سیاست, نجی شعبے اور سول سوسائٹی میں اپنا قائدانہ کردار ادا کرنے میں مدد دیتا ہے. یو ایس ایڈ کی سینئر رابطہ کار مارکہم کا کہنا ہے کہ یہ ادارہ 50 سال سے زیادہ عرصے سے خواتین اور لڑکیوں کو عالمی سطح پر مضبوط بنانے میں پیش رہا ہے, کیونکہ شواہد سے ظاہر ہوتا ہے کہ عورتوں اور بچیوں پر سرمایہ کاری ہر علاقے میں ترقی کی رفتار کو تیز کر دیتی ہے. شدید غربت کے خاتمے سے لے کر پرتشدد انتہا پسندی کے مقابلے تک خواتین ان مسائل سے صرف متاثر ہی نہیں ہوتی, بلکہ اس حوالے سے ان کی بے انتہا اہمیت ہے اور وہ یہ علم رکھتی ہیں کہ ان مسائل کو کیسے حل کیا جائے. مس مارکہم نے کہا کہ خواتین کو بااختیار بنانا وہ انتہائی دانشمندانہ سرمایہ کاری ہے جو ہم کر سکتے ہیں.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے, ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ, واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے. آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں. پتہ ہے www.voanews.com/editorial.
ہمارے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھیں بہجت جیلانی, پروڈیوسر ویٹو میئر اور انجینئر تھی انفون. اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ہوگا جہاں رنگ, جسے آپ سیٹلائٹ ٹیلی ویژن پر دیکھ بھی سکتے ہیں اور وائس آف امریکہ کی اردو سروس میں سن بھی سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔